حقیقت میں میری حاجتوں کو پورا کرنے والا سوائے اللہ سے کوئی اور نہیں.
سر چونکہ آپ بینک سے منتقل ہیں اور ایڈوائزر بھی ہیں بینک کے, تو دو تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو ربا کی ڈیفینیشن,
جہاں تک ربا کی ڈیفینیشن کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی قرض پر طے کر کے جو بھی کوئی اضافی رقم کا مطالبہ کیا جائے یا وصول کی جائے تو وہ ربا ہے. کسی بھی قرض پر جب قرض کے ٹرانزیکشن میں یہ بات طے ہو کہ جب یہ واپس کیا جائے گا تو اس کے ساتھ کتنا حصہ اضافہ کیا جائے گا, تو اس کو اس زیادتی کو اسلامی اسلام کے مطابق قرآن کے اطلاع کے مطابق ربا کہتے ہیں.
سب سے سوال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ربا اور آپ ربا جو اردو میں ربا کہتے ہیں عربی میں ربا کہتے ہیں, ربا اور انٹرسٹ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ربا جو ہمیں جو پتا ہے جو تعلیم دی گئی تھی اسلام میں ربا یہ منع کیا گیا تھا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ پٹھانی سود کہتے ہیں ایک زمانے میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ.
مطلب یہ ہے کہ جب میں بینک سے آگے دودھ مانگتا ہوں قرض مانگتا ہوں تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی آپ ابھی مجھے فیزیبلٹی دیکھو, جب فیزیبلٹی انہوں نے ایکسپٹ کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ مجبور نہیں کرنے جا رہا ہوں, میں وہ کام منافع کے لیے کرنے جا رہا ہوں اور وہ پلان ایسا ہے کہ اس کا کھانے کا سوال ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ بینک مجھ سے کہے کہ نہیں کہ اتنے سے اتنا پرسنٹ آپ مجھے دے تو وہ جائیں گے, وہ ربا تو نہیں ہوگا.
میں ایسا کروں.
اچھا اس میں سے ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اس میں میں منافع کے لیے کام کر رہا ہوں تو کچھ میرا پیسہ ہے تو اس کا بھی میرا شیئر, میں کام کروں گا تو اس کی بھی میں فیس لے سکتا ہوں. دوسری جیسے کہ وہ آپ نے صحیح مثال دی تھی نا کہ آپ نے 100% کمایا 15% دے دیا 85% جیب رکھ لیا تو 85% جیب رکھنے کا کیا جواب ہے کہ میں نے محنت کی ہے, مجھے اس مہنگارا بھی ملنا چاہیے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کچھ ہماری
اصل میں ایک ایسا سوال آپ نے یہ دونوں بزرگوں نے کیا ہے کہ اس کے اوپر تقریباً پچھلے 100 سال میں ہمارے یہاں اتنا لٹریچر تیار ہو گیا ہے اس سوال کے جواب میں اور اس سوال کے اوپر بحث مباحثے میں کہ اگر ایک کمرہ اس سے بھرنا چاہیں تو بھر جائے گا, اردو میں انگریزی میں عربی میں ہر موجود. اور یہ حقیقت ایک سوال پیدا ہوا تھا اس وقت جب یہ کمرشل انٹرنیٹ کا رواج چلا, تو اس وقت میں بعض حضرات نے یہ رائے ظاہر کی تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ انٹرسٹ وہ نہیں ہے ربا جس کو قرآن نے حرام کیا تھا, بلکہ یہ ایک نئی صورتحال ہے اور یہ اس کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں جو اس وقت کے سود کے اندر تھیں, زیادہ اس کو جائز ہونا چاہیے. یہ بحث تقریباً ہمارے ملک میں نہیں نارے میں اسلام 100 سال چلیے اور 100 سال چلنے کے بعد 100 سال کے دوران پچھلے تقریباً 20-25 سال میں کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ایسی نہیں تھی جس میں یہ سوال زیر بحث نہ آتا اور اس کے اوپر غور و فکر نہ ہوا. اس سارے غور و فکر کے بعد اب پورے عالم اسلام میں تمام لوگ مجھے کہ اب مسئلہ یہ ختم ہو گیا اور اس بحث نے دم توڑ دیا. اب تمام لوگ تمام اسکالر اس تمام تعلیم کے نتیجے میں اس بات کے قائل میں ہیں اور ہیں کہ انٹرسٹ موجودہ وہ بلا شبہ ربا ہے اور اس کے ربا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پہلے تو میں یہ افسر ہوں کہ یہ ایک نتیجہ سوال کی گفتگو کے اور بحث کے نتیجے میں اس طرح کی بات پہنچے. اب یہ کہ جو سوال آپ نے اٹھایا جیسا وہ پہلے جیسے وہ ایک حاجت مند آدمی قرضہ لیا کرتا تھا اور وہ اپنے اس کے گھر میں بے بورو کفن لاش پڑی ہوئی ہے, وہ اس کو دفنانا چاہتا ہے, اس کے لیے پیسے مانگنے آیا, تو ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم اس کے اوپر مجھے اس سے پیسے اضافہ نہ دوں, یا یہ کہ کوئی بھوکا ہے کھانے کو اس کے پاس نہیں ہے تو اس سے وہ شائلاف قسم کا جو وہ کہتے ہیں سور خور, تو کہتے ہیں کہ صرف پڑھانے اسی کو آرام کیا تھا. یہ اصل میں اس زمانے کے حالات اور اس زمانے کے واقعات سے یہ بات ناواقفیت پر مبنی. واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی قرضے دونوں طرح کے ہوتے تھے. یہ کنزیومر لون بھی ہوتا تھا اور پروڈکٹیو لون بھی ہوتا تھا, اور اتنی بڑی تعداد میں ہوتا تھا کہ آپ آج سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے اوپر 22 کروڑ دینار کے معنی دینار آج کل آپ اسٹرلنگ پاؤنڈ سے تقریباً برابر ہوتا ہے, 22 کروڑ دینار ان کے اوپر قرض تھا. اور یہ 22 کروڑ دینار کے بارے میں آپ اندازہ لگائیے کہ 22 کروڑ دینار کیا وہ کسی لاش کو دفنانے کے لیے انہوں نے لیا تھا یا کسی بھوکے کو اپنی بھوک رفع کرنے کے لیے دیا تھا؟ وہ اس کے بارے میں بھی صراحت موجود ہے کہ وہ پورا کا پورا لگا ہوا تھا کاروبار کرنا, اور وہ کاروبار جس وقت انتقال ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کی. یہ صحیح بخاری میں ہے, یہ ساری پرچی تو اس میں اور بتایا کہ اتنے میرے ذمہ قرضے ہیں اور وہ تمہیں ادا کرنے ہیں. تو یہ خیال کے ساتھ یہ پروڈکٹیو لون جو ہے یہ اس دور کی پیداوار ہے, اور پہلے زمانے میں پروڈکٹیو لون نہیں ہوتا تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ پروڈکٹیو لون اس زمانے میں بھی ہوتا تھا, اور قرآن نے جس وقت ربا کو منع کیا تو اس وقت میں ہر قسم کی لفظ جو قرآن نے استعمال کیا وہ یہ کہ یا الذین آمنوا اضربوا ضرب بعد اقل من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اگر تم مومن ہو تو ربا کی ہر مقدار چھوڑ دو. ماں بقیہ بنا ربا, ماں بقیہ جو کچھ یعنی باقی وہ چھوڑ دو. وہ تم فلکم روس اور والے, اور اگر تم ربا سے توبہ کرو گے تو تمہارا حق صرف رأس المال میں ہے یعنی پرنسپل. یہ صراحت موجود. اب اس کے بعد جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رأس المال صرف لے سکتے ہیں یعنی صرف پرنسپل لے سکتے ہیں, اس کے اوپر کچھ اور نہیں لے سکتے, تو اس کے بعد پھر یہ کمپاؤنڈ اور اس کا فرق کوئی باقی نہیں رہتا. اور یہ بات کے ساتھ اب آپ اس کو وہ ربا اور چیز ہے, انٹرسٹ اور چیز ہے, تو وہ ایک لطیفہ اور سن لیجیے. ایک آپ وہ میرے والد اور ماجد رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مدد سنایا تھا, ہندوستانی گویا تھا وہ چلا گیا کہیں عرب, اور جا کر حج کرنے گیا ہوگا تو کسی دن جا رہا تھا سفر کرتا ہوا تو راستے میں ایک منزل تھی, اس منزل پر رکا تو وہاں ایک عرب گویا آ گیا. اس نے کچھ گانا شروع کر دیا, جب اس کی آواز تو اتنی بھولی تھی گویے کی کہ وہ اس کو بالکل پسند نہیں آئی, تو اس نے اس وقت کہا, اس کی آواز سن کر کہ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو انہوں نے عربوں کا بدعا کا گانا سنا, اس بات سے حرام کہہ دیا, اگر کہیں میرا گانا سن لیتے تو تم حرام کر دیں. تو بات یہ ہے در حقیقت کہ یہ ربا جب قرآن نے حرام کیا تو ایک حقیقت اس کے پیش نظر تھی, اور وہ حقیقت ہے کہ ہر قسم کے قرض, خواہ وہ کنزیومر لون ہو خواہ وہ پروڈکٹیو لون ہو, اس کا اس کے اوپر کوئی اضافہ جائز نہیں. یہ جو سوال ہے کہ صاحب اگر کوئی شخص آپ سے روپیہ مانگ رہا ہے تو جو شخص روپیہ دے رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں اس کو بھی کچھ معاوضہ چاہیے, تو بے شک معاوضہ چاہیے, لیکن معاوضے کی بات یہ ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کر لیجیے. یا تو یہ آپ پیسے دے رہے ہیں اس کی امداد کے خاطر, اگر امداد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو علاقہ لینے کی اجازت نہیں, یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں تو جو کچھ یہ کاروبار کرے اس کے نفع میں شریک ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نفع میں شریک ہو تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ صرف نفع میں شریک ہو نقصان میں نہ ہو. دو باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کریں. امداد اگر کرنی ہے تو جتنا دیں گے اتنا ملے گا, اس لیے آپ نے امداد کی ہے, آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کیا, اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرنا ہے تو انویسٹمنٹ کو رسک بھی لائے گا. یہ مانا اس کے معنی کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنا جو پیسے ہیں اس کو تو آپ ہر حال میں کھڑا کر لیں اور یہ کہیں کہ نقصان کا ذمہ دار ہے, یہ بھی ایکسپلائزیشن کا ایک بہت بڑا بدترین ذریعہ ہے. تو اس لیے یہ انٹرسٹ میں اور یوزری میں اور یہ پروڈکٹیو لون میں اور کنزیومر لون میں آپ کے ساتھ کوئی فرق نہیں. اور یہ بات جو ہے جس وقت میں کہ یہ قرآن کریم نازل ہوا اور ربا حرام کیا گیا تو مشرکین نے بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مشرکین کہتے ہیں ربا, کہ میں بھی تو ربا کی طرح ہے, کہ اگر کوئی شخص بیچ کر نفع منافع کما سکتا ہے تو پیسے دے کر منافع کیوں نہیں کما سکتا. بالکل یہی استدلال, بالکل یہی بات وہ مشرکین کی طرف سے قرآن نقل کی انما البیع و مثل الربا. اب ظاہر ہے کہ یہ انما البیع و مثل الربا یہ بات اگر غور کریں تو کنزیومر لون کے بارے میں کہنا مشکل ہے. یہ انما البیع و مثل الربا یہ اسی کے بارے میں کہی جائے گی. تو وہ یہ استدلال وہاں بھی پیش کیا تھا لیکن اس کا جواب قرآن کریم نے ایک جملے میں دے دیا کہ البیع وہاں رب ہے. یہ اس شروع طرح نے تمہیں پڑھنے کا نہ واقع ہے نہ حق ہے. اللہ نے بے کو حلال کیا, ربا کو حرام کیا. تم اگر اگر اللہ کے بندے ہو تو تمہیں یہ حکم ماننا پڑے گا, چاہے تمہیں وہ ربا بے کے پیچھے نظر آتا ہو, بے کے برابر نظر آتا ہو, بے جیسا نظر آتا ہو, لیکن اللہ کا حکم ہے تمہیں ماننا ہو. ربا کا کوئی اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان نہیں کی, اس لیے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ تجھے یہ ربا ہے اور حرام ہے تو آج تمہارے پاس کوئی چور و چراغ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ نے بے کو حلال کیا, ربا کو حرام. تو اس لیے یہ جو گفتگو ہے یہ ذرا حقیقت اب ختم ہو چکی اور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا اور خلاصہ میں نے عرض کر دیا. امید ہے کہ خیال سے بات واضح ہوئی ہوگی.
بات کرنی تھی یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یفق اللہ ربا و یودی صدقات, اس سے دراصل کیا مراد ہے؟ کیونکہ سود لینے میں اور دینے دو پارٹیز ہوتی ہیں, ایک پارٹی سود دیتی ہے اور ایک لیتی ہے, تو بظاہر جو دینے والا ہے وہ پرسپر رکھا ہوا نظر آتا ہے اور جو دے رہا ہے وہ ہمیشہ پریشان اور ہمیشہ اس کی جو ہے وہ تباہی آتی ہے. تو اس سے اس آیت سے کیا مفہوم لیا جائے؟
اصل میں پھر آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. ربا کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. لفظ تو یہ نہ پڑھانے چاہیے, اس کا اصل مظاہرہ تو ہوگا آخرت میں. آخرت میں جو بظاہر جس شخص نے سے ربا لیا, سود لیا, اس کے مال میں بظاہر اضافہ ہوا, لیکن وہ اضافہ پھر آ کر اس کے لیے آخرت میں وبال جان بنے گا اور اس کے لیے بجائے نفع کا راستہ پیدا کرنے کے وہ نقصان کا راستہ. نقصان بھی بڑا عظیم نقصان تھے دنیا کی چند روزہ زندگی میں اس نے تھوڑا سا نفع کما لیا, لیکن آخرت میں عذاب عظیم میں اتنا بڑا عذاب تھے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. تو اصل تو وہ ہے. اور صدقہ کسی نے دیا تو صدقہ بظاہر تو اپنے پاس سے خرچ کیا اس نے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی طرف سے جو اجر ملے گا, جو ثواب اس کو حاصل ہوگا, تو وہ اس تھوڑے سے نقصان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اس کا اصل مظاہرہ تو آخرت میں ہوگا, لیکن ایک نمونہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا. نمونہ واقعی کی بات نہیں ہے لیکن ایک نمونہ ہے. نمونہ یہ ہے کہ سود کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اور خاص طور سے مومن کے کافروں کی بات ذرا بعض اوقات کافروں کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے, مومنوں کے ساتھ اور ہوتا ہے. مومنوں کے لیے کے بعد سود کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کا بدن پھول گیا, بدن بظاہر تو اس کے وزن بڑھ گیا اور اس کے آگا جو ہے بڑے بڑے نظر آنے لگے, لیکن حقیقت سے وہ جو ورم ہے وہ ایک بیماری ہے. ہاں تو وہ ایک بیماری. تو اسی طریقے سے ربا کے اندر جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح طرح کی پریشانیوں میں, طرح طرح کی ذہنی الجھنوں میں, طرح طرح کی دلکتوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو اس کو بھی یہ نمونہ ہے چھوٹا سا جو بعض اوقات دکھایا جاتا ہے دنیا ہی کے اندر, جس کے بعد آپ جیسے صدقے کا عادی ہو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی ہو, تو بظاہر تو پیسہ جا رہا ہے اس کا, لیکن اس کے مال میں برکت اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں, اس کے لیے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں, اس کی بلائیں رفع ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک مظاہرہ دنیا کے اندر.
جتنے سوالات پوچھ رہے ہیں وہ ہیں کہ ہم بینک سے قرض لیتے ہیں, یہی تقریباً یہ رہا, کیونکہ یہ حضرات تمام جو سب کے تعلق رکھتے ہیں. میرے ذہن میں ایک الجھن ہے اور میں اس الجھن کا اپنے لیے آپ سے کچھ اس کی وضاحت چاہتا ہوں. قرآن حکیم میں ہے کہ لیسر انسان ہے ان لما کا, انسان کو کچھ نہیں ملے گا تو آیت وہ خود محنت کر لے. اگر اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ جو پیسے کا لین دین ہے, ہاں میں نے کسی کو دیا یا میں نے کسی سے لیا, آپ نے فرمایا تھا کچھ مزارکت یا مشارکت کا کچھ سلسلہ, تو کیا اس سلسلے میں اگر میں کہیں انویسٹ کروں اور میں سلیپنگ پارٹنر ہوں تو اس میں میری صحیح کوئی ہی نہیں ہے, تو کیا میں حقدار ہوں کہ اس کے اوپر کوئی منافع ہی لوں یا کسی قسم کا اضافہ لوں, جبکہ آپ نے قرآن آیات کے مطابق بالکل وہی جو میرے ذہن میں ایک وضاحت تھی کہ ہر قسم کا سود کوئی اس میں تفصیل نہیں ہے انٹرسٹ کی, کہ وہ سمپل ہے یا کمپاؤنڈ ہے. تو جب میں صحیح نہیں کرتا سلیپنگ پارٹنر ہوں تو میرا کیا حق بنتا ہے اسلامی حقوق کے مطابق کہ میں اس کے اوپر کچھ زائد لوں؟
سوال آپ نے کیا ماشاء اللہ, دیکھو کہ بہت سے گھروں میں عموماً آج کل رہتا ہے, تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ اصل میں آیت جو ہے وہ آؤٹ آف پلیس عموماً کوٹ ہوتی ہے, لیکن انسان اللہ ماتا یہ اس کا جو کانٹیکٹ ہے پورا, جس کانٹیکٹ میں آیت آئی ہے پورا نجم کی آیت ہے, اور اس کے اندر بیان ہو رہا ہے آخرت کا, اور آخرت کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں اور اس کے اندر بیان ہو رہا ہے آخرت کا, اور آخرت کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کو کوئی اجر بغیر اس کی صحیح سے نہیں ملے, اس کا حقدار نہیں ہے کوئی, اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیکھے وہ الگ بات, لیکن کوئی کا اپنی کسی بھی اجر کا حقدار نہیں ہے جب تک یہ صحیح نہ کرے. یہ آخرت کے متعلق دنیا کے اندر یہ اصول قرآن کریم نے دنیا کے معاملات میں کہیں بیان نہیں کیا, اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بندے کے بعد خراب ہے, مثال کے طور پر قرآن کریم آپ کو معلوم ہے کہ میراث کا حکم آیا ہے یوسف اللہ کے بارے میں, پورا رکوع اس کے بارے میں, اب ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا بیٹھا میراث کے ذریعے مالک ہو گیا, ایک بہت بڑے سرمائے کا, بہت بڑی دولت کا, تو ظاہر ہے کہ میراث جو اس کو ملا اس میں اس کی صحیح کو کوئی دخل نہیں, اس کے عمل کو کوئی دخل نہیں, لیکن قرآن کریم نے اس کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا بلکہ اس کو حق قرار دیا کہ اس اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نزدیک ناراضی کا سبب بنے گا. تو اس لیے یہ جو اس بات ہے کہ نئی سر انسانی جامع تھا یہ کہ بغیر صحیح کے کوئی چیز بھی انسان کے لیے حلال نہیں ہو سکتی, یہ اصول درست نہیں ہے دنیا کے معاملات میں. اس کے برخلاف دوسری بہت سے ادارے موجود ہے, وہ جو آیت ہے وہ صرف آخرت سے متعلق ہے. ہاں اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اسلام ترغیب دیتا ہے اس بات کی کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کوئی عمل نہ کرے اور وہ کمائے, اس بات سے کہ ترغیب اس بات کی دی گئی ہے کہ چاہے آپ کو کوئی حاصل ہو رہا ہو کسی سلیپنگ پارٹنر بن کر یا ایک مالک ہے کی حضرت میں, لیکن آپ کو یہ چاہیے کہ خود کام کرے, خود عمل کرے, اور اس عمل کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن وہ ترغیب کی حقیقت ہے, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر بغیر عمل کے کسی درجے سے انسان کو کوئی رقم حاصل ہوئی ہے بچے کے جائز طریقے سے ہوئی ہو تو وہ نہ جائز ہو جا رہا. شرکا کا مظاہرہ ہے کہ سلیپنگ پارٹنر کی حقیقت میں اگر کسی کو حاصل ہوتی ہے تو بہرحال وہ شریعت میں جائز ہے. تو
جو مسلمان غیر ملک میں رہتے ہیں, غیر اسلام ملک میں رہتے ہیں, کیا ان کے لیے یہ اصول کرنا جائز ہے؟
غیر مسلم ملکوں میں بھی سود لینا جائز نہیں, جس طرح غیر مسلم ملکوں میں شراب پینا جائز نہیں, دوسرا مسلمان ملک غیر مسلم ملک کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, اسی طرح لگ جائے تو اسی طرح سوچنا بھی جائز نہیں. یہ واقعہ ہے کہ وہ چونکہ ہمارے معاشرے کا جو کچھ سیٹ اپ ہے وہ بالکل ہی بدلا ہوا ہے, تو تصورات قدریں کنسپٹ یہ سب چیزیں جو ہے مختلف ہو گئی. بات بڑی اہم انہوں نے فرمائی ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ قرض لینا کس وقت میں جائز ہوتا ہے, قرض لینا قرض مانگنا کسی سے یہ کہنا کہ مجھے قرض دو, یہ اصل میں اسی وقت جائز ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتا, تب اس کے لیے جائز ہے کہ دوسرے قرض مانگے. ایک شخص بہت اچھی طریقے سے خوشحال ہے اور دوسرے کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میں میرے پاس دو فیکٹریاں ہیں, تیسری میں لگانا چاہتا ہوں, اس لیے مجھے قرض دے دو, میرے قرض حسن میں بڑا سود دے, تو یہ قرض مانگنا ہی جائز نہیں, قرض مانگنا جائز نہیں. اس واسطے کے قرض دوسرے سے پیسے مانگنا اس غرض کے لیے کہ میں جو کہ میرا تین فیکٹریاں لگا لوں, یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. ہاں اس سے فائنانس طلب کر سکتے ہیں, شرکت کی بنیاد, مزاحمت کی بنیاد, کہ بھائی میں تیسری فیکٹری لگانا چاہتا ہوں تو بھی اس کے اندر رشتے دار بچ جاؤ تو کچھ پیسے تم لگاؤ کچھ میں لگاؤں گا دونوں مل کر یہ کام کریں گے تو اس کا جو منافع ہوگا نقصان ہوگا دونوں میں شریک ہوں یہ چیز ہے وہ لون نہیں ہے بلکہ شرکت اور مزاربت کی بنیاد پر ایک کاروبار میں اس طرح سے دو طریقوں کا جو لون ایک تک جو ہے وہ صرف خوشی وقت جائے گئے جن کے کوشش ذاتی ضرورت کے لیے دینا چاہتا ہے
یہ سوچ ہمارے ہوتی ہے اس کو کسی لائٹ کا کسی رنگ کو دے سکتے ہیں یا یقین کو دے سکتے ہیں یا پیڑا کو دے سکتے ہیں
وہ یہ ہے اصل میں تو یہ ہے کہ لے ہی نہ آدمی لیکن اگر لے ہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو زکات کا مستحق ہو اس کو دے سکتے ہیں
مرتضیٰ جیسے کہ اسلامی حکومت ہوتی ہے مسلمان ممالک میں اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں حاکم کا جو وہ ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے حکم ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے جیسے کہ رمضان کی شام کے لیے کبھی ہوتا ہے حاکم نے کہا کہ میں کل عید ہوگی تو لازمن ہمیں عید کرنی پڑتی ہے کیونکہ حکم اسلامی حکومت ہم نے کرنا پڑتا ہے تو یہاں جب پاکستان میں یہ جو نئی سسٹم رائج ہوئی ہے اور یہ پرسنل لا اکاؤنٹ اور یہ مارک اپ اکاؤنٹ وغیرہ جب یہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے تو مد نظر یہ رکھا گیا ہے کہ اسلامی کانسیپٹ میں یہ انہوں نے یہ ترمیم لے کر آئے اب یہ جو ترمیم لے کر آئے تو ہماری ذمہ دار جیسے کہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے میں بینک میں رکھوا دیتا ہوں تو مجھے پرسنل لا مل جاتا ہے اور میں وہ رقم کھا لیتا ہوں تو اب جہاں تک یہ منافع میں لے کر آیا تو چونکہ حاکم سارے مملکت کے حکم ہے اور میرے جائز نہیں نا
اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ حاکم کا حکم ماننا ضروری ہے یہ اس کی بھی کچھ وجود ہے حاکم کا ہر حکم ماننا ضروری نہیں اسی لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ خالق کی معافیت میں کسی مخلوق کی ذات نہیں تو اگر حاکم کوئی ایسا حکم دے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو پھر اس وقت اس حاکم کا حکم نہیں مانا جائے گا تو جہاں اول کا حکم نہیں ہے اس نے فیسلٹی آپ کو فراہم کی ہے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ ضرور بینک میں پہلے اکاؤنٹ میں رکھے اور اس کے اوپر کرتے ہیں یہ حکم نہیں تو فیسلٹی اس نے فراہم ضرور کی آپ کو لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون ایسا ہے کہ یہ کہے کہ صاحب اگر آپ نے پہلے اکاؤنٹ میں نہ رکھا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا تو آپ کے اوپر فرق عائد ہوگی ایسا کوئی قانون نہیں تو حکم نہیں ہے اور اگر حکم ہوگی تو اگر کوئی حاکم سود کا حکم ہے تو اس سے وہ ناجائز جائز نہیں ہو سکتا
کافی دیر ہم نے سود اور ربا پہ میرا اپنا لکشن میں جو میں نے آپ سے سنا اور سیکھا کہ ہر آدمی کو انڈیویجل اپنا ایفرٹ کرنا چاہیے قطر قطر دریا بنتا ہے انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا تو پورا ماحول چینج ہو جائے گا انشاءاللہ ہم لوگ خود اگر ربا اور سود سے پرہیز کرے اور کوشش کرے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ اپنے کام کو چلائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت چاہیے گا اور سب کو دیا گیا اگر رمضان مبارک نہیں آ